कहलाता है। अब वो तने तनहा किसी का बेटा कहलाता था, अब वो शौहर कहलाता है। फिर शौहर ही नहीं होता बल्कि वो बाप बनता है। फिर बाप ही नहीं रहता बल्कि दादा और नाना बनता है। फिर उसके बाद वो पर नाना और पर दादा, लकड़ नाना बनता है। ये गोया उस इंसान की इब्तिदा को देखें जो पहले फूल की तरह कमजोर सा था, और एक वक्त आया कि वही बंदा आगे चलकर एक पूरे समाज, एक पूरे मुआशरे, एक पूरे खानदान, एक पूरे कबीले, एक पूरे कुंबा के वजूद में आने का जरिया बना है। कि दो ही इंसान होते हैं, उस दो इंसान से रिश्ता फैलते फैलते, आबादी और नस्ल बढ़ते 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 एक पूरा कबीला, एक पूरा खानदान, एक पूरा मोहल्ला तैयार हो जाता है। गोया इस्लाम हमें यह कहता है, अल्लाह हमें यह कहते हैं कि इब्तिदा को देखो, इस बंदे की जरा इंतहा पे नजर डालो। गोया ये इंतहा जो है उसकी शुरुआत महफिल निकाह से होती है। इसलिए अब जरूरत पड़ी कि जब दो इंसानों के दिल को जोड़ा जाए, रिश्ते निकाह के बंधन से जोड़ दिया जाए, तो उस मौके पर अल्लाह उसे एक पैगाम देना चाहते हैं, उसे एक मैसेज देना चाहते हैं। अब जाहिर बात है हर इंसान क्या मैसेज दे उसका इंतखाब अलग अलग हो सकता है, मुबारकबादी के कलेमात अलग हो सकते हैं, पैगाम अलग हो सकता है। रब्बे करीम ने सारी इंसानियत को सामने रखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से दुल्हा और दुल्हन को एक पैगाम दिया है, और इन दोनों के वास्तों से महफिल निकाह में शिरकत करने वालों को भी अल्लाह ने पैगाम दिया है। आप खुतबे निकाह सुनते हैं, खुतबे निकाह के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है शुरू का हिस्सा जो नबी अली सलातु वसलाम के कलेमात हैं, आपकी जबानी रिसालत से निकले हुए अल्फाज खुतबा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु से शुरू होता है। आपने तो इसमें ज्यादातर अल्लाह की हमदो सना को बयान फरमाया, उसके बाद फिर नबी अली सलातु वसलाम ने कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों से, एक जगह से नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ सूरतों से अलग अलग आयतें आपने मुंतखब फरमाई, और अलग अलग आयतों को लेकर आपने खुतबा तरतीब दिया जिसमें लोगों को एक पैगाम है। अब यहां पे एक बात हमारे और आपके जहन में आ सकती है कि यह मौका खुशी का मौका है, यह मौका दो रिश्ते के जोड़ने का मौका है, यह मौका गोया दो इंसानों से इंसानों के फैलने की इब्तिदा है। तो ऐसे मौके पर हमारा और आपका जहन यह कहता कि ऐसी आयात मुंतखब की जाती जिसमें हमदो सना हो, जिसमें तारीफ हो, जिसमें रोजी की बरकत की दुआएं हों, जिसमें अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि पूरे कुरान उसकी दुल्हन सूरह रहमान को कहा गया, कि उसकी आयतें कितनी छोटी छोटी हैं और कितनी मीठी मीठी हैं, और कितने प्यारे अंदाज से इंसानों को अल्लाह की नेमतों को याद दिलाया गया है। यह सूरह रहमान की एक बड़ी खसूसियत है जो सुनने में भी जरा स्वीट और मीठी लगती हैं, और उसका अंदाज बड़ा प्यारा और निराला है। इस बुनियाद पर पूरे कुरान की दुल्हन सूरह रहमान को कहा गया, तो जब हमारा आपका जौक यह कह सकता था और हमें और आपसे कहा जाता कि आपको खुतबा तरतीब देना है, तो हम तो यह कहते कि सूरह रहमान से कुछ आयतों को ले लो, क्योंकि दुल्हा और दुल्हन की महफिल है, लिहाजा उसमें से ही कुछ स्टेप सुनाए जाए। चलिए सूरह रहमान से ना सही, पूरे कुरान का दिल यासीन शरीफ को कहा गया। जाहिर है कि दो दिल यहां पे जुड़ते हैं, और इस तरह जुड़ते हैं कि जिसे अल्लाह की आयत अल्लाह का निशान कहा गया है। इस तरह दो इंसान हमेशा के वास्ते जुड़ जाते हैं, और ये दो नहीं जुड़ते, इन दो के वास्ते से ना मालूम कौन कौन जुड़ जाते हैं। लिहाजा पूरे कुरान का दिल यासीन शरीफ है। इस महफिल में दो इंसान जुड़ते हैं, उसका तकाजा था कि यासीन शरीफ से कुछ आयतें ली जाती और दुल्हा साहब को सुना दी जाती, मगर ऐसा भी नहीं किया गया। न सूरह रहमान से कुछ आयतें, न सूरह यासीन से कुछ आयतें। चलिए शादी हुई, बच्चे होंगे, اور بیمار پڑیں گے میڈیکل جانا پڑے گا، تو کہا چلو سورہ شفا سنا دو کہ دیکھو آنے والی زندگی میں بیمار پڑو گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے رہنا۔ تو سورہ فاتحہ کا بھی انتخاب نہیں ہوا۔ غرض خلاصہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اتنی بلند تھی اور آپ کی نگاہ مبارک اس قدر دور رس تھی اور آپ کی بصیرت اس قدر بلند تھی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو رشتہ نکاح ہے، اس رشتہ نکاح میں در حقیقت دو انسانوں کی زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے، دو انسانوں کی زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے، اس کی زندگی کا انداز بدلتا ہے، اس کی سوچ کا رخ بدلتا ہے، اس کی فکریں بدلتی ہیں۔ ظاہر ہے اب تک جو صرف اپنے گھر میں گھستے ہوئے صرف اپنے امی اور اپنے ابو کے پاس ہی جا کر بیٹھتا تھا، اب اس کی زندگی کا دھارا بدلنے والا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا دھارا بدلتے ہوئے وہ انسان تھوڑا ان بیلنس ہو جائے، وہ معتدل نہ رہ پائے، ان بیلنس ہو جائے، زندگی اس کی کچھ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایسی آیتیں منتخب فرمائی جس میں چار جگہوں پر بار بار چار جگہوں پر کہا گیا فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ۔ اور عجیب حکمت یہ ہے کہ جہاں یہ چار جگہیں ہیں اور تین آیتیں ہیں، ان تین آیتوں میں دو آیتیں وہ ہیں جس کی ابتدا یا ایہا الذین آمنو سے ہوتی ہے، یا ایہا الذین آمنو سے ہوتی ہے، دو آیتیں ایسی ہیں۔ عارفین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں یا ایہا الذین آمنو تقریباً 88 مرتبہ استعمال کیا ہے، 88 مرتبہ استعمال کر کے جہاں کہیں تو اللہ نے یا بنی آدم کہا، کہیں تو اللہ نے یا ایہا الانسان کہا، اور کئی مقام پہ اللہ نے یا ایہا الذین آمنو کہا۔ یہ خطاب جو ہے یا ایہا الناس کے مقابلے میں، یا بنی آدم کے مقابلے میں، اور کسی الفاظ کے مقابلے میں، یہ جو انداز خطاب ہے اللہ کا، یہ انداز خطاب اپنائیت کو بتاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اللہ والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے وہ لوگوں جو میرے اپنے ہو، اے وہ لوگوں جو میرے اپنے ہو۔ بعض نے ترجمہ کیا یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے محبت کا عہد و پیمان کیا ہوا ہے، گویا یہ محبت کا عہد و پیمان کہہ کے اپنائیت ظاہر کر کے پھر آگے خطاب کیا گیا کہ آپ تو ہمارے اپنے ہیں، آپ اپنے ہیں، اس لیے اپنائیت کے لحاظ سے جو سب سے قیمتی اور سب سے بہتر اور سب سے ضروری جو نصیحت اور جو پیغام اور جو میسج ہو سکتا تھا، وہی پیغام اور وہی میسج آپ کو دے رہا ہوں، فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ، کہ دیکھو زندگی کے دھارا بدلنے کے بعد اب ذرا تقوی کا دائرہ بلند ہونا چاہیے۔ اس تقوی کا تعلق والدین سے بھی ہے، تقوی کا تعلق اقربا سے بھی ہے، تقوی کا تعلق رشتہ داروں سے بھی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ہے، میاں بیوی سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، تقوی کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، اور تقوی کا تعلق حقوق انسانی سے بھی ہے۔ گویا یہ لفظ ایسا جامع منتخب کیا گیا جس میں ساری انسانیت سے متعلق جو باتیں ہو سکتی ہیں اور جہاں انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے، ایسی تمام چیزوں کے بارے میں یہاں اشارہ کیا گیا ہے، فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ۔ اسی کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا واشروہن بالمعروف، اے اگر تم مرد ہو، اگر تم مرد ہو تو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ مردوں سے کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، کہ سنو مرد جو ہے، مرد یہ عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، مرد عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ یہاں پر حاکم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ حاکم ہے اور یہ محکوم ہے؟ کیا وہ آقا ہے اور یہ باندی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کا جو اسلوب اور قرآن کا جو انداز ہے، وہ قرآن کا اسلوب و انداز انسان کی انسانی زندگی گزارنے کو بہتر سے بہتر انداز پیش کرتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو شریعت اور دین اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے کو، چاہے گھر کے اندر کی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، زندگی کے ہر شعبے کو ہمارے دین و شریعت نے ایک ایک اینگل سے، ایک ایک پہلو سے اس کو واضح کیا ہے۔ یہاں کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پر حاکم ہے۔ وہاں حاکم کا وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ شوہر گھر میں ہوگا, بچے ہوں گے, اور بھی کچھ لوگ ہوں گے, کئی ممبر ہوں گے, وہاں کوئی مسئلہ ہوگا تو اس میں آخری فیصلہ کس کا چلے گا, آخری فیصلہ کس کا چلے گا. گھر کا جو مینجمنٹ ہے اس مینجمنٹ میں مینیجر کون ہوگا, گھر کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں آفیسر کون ہوگا, یہ اس کا مطلب ہے. کیونکہ اگر کسی بھی خاندان, کسی بھی گھر اور چند افراد اور ممبر کے درمیان کسی ایک کو مینیجر نہ مانا جائے, کسی کو امیر نہ مانا جائے, کسی کو کچھ اختیار نہ دیا جائے, تو پھر وہ انتظام, وہ مینجمنٹ صحیح صحیح چل نہیں سکتا. یہ مطلب ہے الرجال قوامون علی النساء, حاکم نہیں ہے. یہی سے ایک بات سمجھیے گا کہ وہ حاکم کا وہ مفہوم ہرگز نہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے. اسی بنا پہ کہا گیا کہ گھر کا جو نظام ہے وہ حاکمانہ انداز سے نہیں چل سکتا, حاکمانہ انداز سے نہیں چل سکتا ہے. اسکول ہو, مدرسہ ہو, کالج ہو, کوئی بھی سنستھا ہو, کوئی بھی کمپنی فیکٹری ہو, یہ حاکمانہ انداز سے چلیں گے. مگر گھر کا جو نظام ہے وہ حاکمانہ نظام سے نہیں چلے گا. وہاں حاکمانہ نظام کے بجائے وہاں حکمت کا نظام اپنانا پڑے گا. دو لفظ ہیں, ایک ہے حاکمانہ انداز اور ایک ہے حکیمانہ انداز. یہاں حاکمانہ انداز سے دلوں میں توڑ پیدا ہوگا, رنجشیں آئیں گی, دوریاں آئیں گی, اور حکیمانہ انداز ہوگا, حکمت کا انداز ہوگا. اس حکمت کے ساتھ اگر گھر کا انداز ہوگا تو ہمیشہ گھروں میں الفت اور محبت ہوگی. ہمارے بزرگوں نے اس بات کو کہ حاکمانہ انداز اور حکیمانہ انداز, اس کی بڑی عجیب سی ایک مثال دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک خواتین, عورتیں نماز کے واسطے آتی تھیں. وہ ایسا پاکیزہ اور ایسا مقدس ماحول تھا کہ ہر کوئی کسی خاتون پہ اگر نگاہ پڑ جائے تو ماں سے زیادہ تقدس اور ماں سے زیادہ ادب و احترام کسی اور عورت کا دل میں ہوا کرتا تھا. اس لیے ایسے پاکیزہ ماحول میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی, ترغیب نہیں تھی کہ تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو. تم نماز پڑھو گے مسجد میں آ کے تمہیں نماز کا ثواب زیادہ ملے گا, ایسا نہیں تھا. چونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا, شریعت مدون ہو رہی تھی, تدوین شریعت کا زمانہ تھا, اور شریعت کے احکام عملی طور پہ لوگوں کو دکھلائے جا رہے تھے. یہ اس زمانے کا ایک تقاضا تھا کہ جس زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی. لیکن جیسے جیسے زمانہ دور نبوت سے دور ہونے لگا اور عجم کے لوگ, عرب سے ہٹ کر عجم کے لوگ اور ہر طرح کے لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے لگے, تو پاکیزگی میں بال کے برابر فرق آنا شروع ہوا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر نبوی سے, مسجد نبوی کے ممبر سے انہوں نے صاف اعلان کر دیا, اب کوئی عورت مسجد میں نہیں آ سکتی ہے. یہ امیر المومنین, یہ بادشاہ وقت, اس کا حکم تھا, ایک حاکم کا ایک حکم تھا کہ اب کوئی عورت نہیں آ سکتی ہے, اور کوئی مرد اپنی عورت کو, اپنی بیٹی کو گھر میں نہ بھیجے. یہ ایک حاکمانہ انداز تھا جو شریعت کے مطابق تھا. لیکن جب عمر فاروق گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا, جب میرے نبی نے مجھے منع نہیں کیا, ابو بکر نے مجھے منع نہیں کیا, اور یہ دونوں آپ سے ہزار درجہ بہتر ہیں, ہزار درجہ بہتر ہیں, آپ منع کرنے والے کون ہیں, میں تو نہیں رکتی, میں تو ضرور جاؤں گی. اب یہاں پر دیکھیں ایگو کام کرتا ہے انسان کا. اچھا میں کہہ رہا ہوں, میری کیا رہ جائے گی باہر کی دنیا میں, میں نے آرڈر چلایا, سب تو ماننے والے, اور تو نہیں مانے گی, میری کیا عزت رہ جائے گی. وہ انسان کا ایگو, انسان کا نفس جو ہے اس کو اکساتا ہے. عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کو جانا ہو آپ جا سکتی ہیں. جبکہ آپ اس کے انجام کو دیکھیں, فجر کا وقت ہوا, عمر فاروق جلدی مسجد چلے گئے. وہاں اس زمانے میں فجر کی نماز جلدی ہوا کرتی تھی, غلط میں ہوا کرتی تھی, اندھیرے میں ہوا کرتی تھی. اس لیے ہوتی تھی کہ وہاں حضرات صحابہ رات و رات جاگے ہوا کرتے تھے, جیسے آج رمضان کے مہینوں میں فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے, تو وہ رات و رات جاگے ہوا کرتے تھے. اس لیے اس وقت کا تقاضا تھا کہ فجر کی نماز اول وقت میں ہو جائے. اب عمر فاروق نے فجر کی نماز پڑھائی اور ذرا جلدی پڑھا دی, اور فجر کی نماز پڑھ کر سائیڈ سے کنارے سے چلے گئے بڑی تیزی کے ساتھ. اس زمانے کی ترتیب یہ تھی کہ عورتیں پہلے جاتی تھیں, مرد بعد میں جاتے تھے, مرد حضرات بیٹھے تھے, اور عمر فاروق ایک سائیڈ سے کنارے سے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر گئے اور گھر کے راستے میں ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئے، ایک کارنر پہ بیٹھ گئے، اور حضرت عمر فاروق کی اہلیہ وہ نکلی اور اپنے گھر کو جا رہی تھی. عمر فاروق بیٹھے ہیں، دیکھا میری اہلیہ آ رہی ہیں تو انہوں نے چھپ کر جھاڑی سے، کارنر سے چھپ کر ان کے دوپٹے کو زور سے کھینچا اور کھینچ کے سیدھے پیچھے کی طرف بھاگ گئے کہ پہچانے نہ پائے. اب اس کے بعد عمر فاروق تھوڑی دیر کے بعد، اب تو ظاہر بات ہے غیرت اور شرم و حیا کی انتہا تھی وہاں، تو حضرت عمر فاروق کی اہلیہ کو بے پناہ شرم و حیا آئی، غیرت آئی کہ آج کسی نے میرے آنچل پہ ہاتھ رکھ دیا. گھبراتے ہوئے گھر گئیں، اور پھر اس کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ حضرت عمر فاروق اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا عمر فاروق تیرا فیصلہ بالکل صحیح ہے، آپ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے. کہا کیا ہوا، کیا بات ہے، آپ جایا کریں نماز پڑھنے. کہا نہ، کیا ہوا؟ کہا پہلے جیسا زمانہ نہیں رہ گیا، پہلے جیسا زمانہ نہیں رہ گیا. اب اس زمانے میں میرے نبی ہوتے تو میرے نبی ہی منع کر دیتے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئیں. آپ دیکھیں گھر کے اس ماحول کو کیسا حکیمانہ انداز ہے. اس حکیمانہ انداز سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے معاملے میں ہماری سوچ، ہمارا طریقہ، ہمارے کام کرنے کا انداز، ہماری گفتگو کا انداز ذرا کچھ اور ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کچھ سوچ سمجھ تو بڑھانا پڑے گا، وسعت ظرفی، کشادہ ظرفی، اپنے سوچ کی بلندی کو ہمیں بڑھانا ہوگا تو ہی حکیمانہ انداز ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. دوسری مثال سمجھیے، کتنا خیال تھا، رمضان کا مبارک مہینہ، اعتکاف کا موقع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. ایک سال حضرت عائشہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں بھی اعتکاف کروں گی، اور مسجد نبی میں ان کی بھی جگہ طے ہو گئی. پھر ایک دوسری نے کہا میں بھی اعتکاف کرنے کی، ان کی بھی جگہ طے ہو گئی. اب بات شدہ شدہ سارے ازواج میں پہنچی، سب نے سوچا میں کیوں پیچھے رہوں، لہذا ساری ازواج نے اعتکاف کی نیت کر لی کہ ہم مسجد میں اعتکاف کریں گے اور ہمارے لیے الگ سے گوشے میں ایک خیمہ لگا دیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں ہے، لہذا اب ان عورتوں کو منع کر دیا جائے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا ایک عبادت کا جذبہ ان کے دل میں ابھرا ہے اور عبادت کی بنیاد پر انہوں نے ارادہ کیا ہے، اب اگر میں ڈائریکٹ منع کروں تو ظاہر ہے کہ جو دوسری خواتین ہیں ان تمام کو تکلیف ہو جائے گی، دل شکنی ہو جائے گی، اور جو پہلے دوسرے نمبر پہ آنے والی ہے اس کو دل شکنی یہ ہوگی کہ ان سب نے بعد میں ارادہ کیا تو میرا بھی نمبر کٹ گیا. اس لیے دل شکنی نہ ہو، آپ نے تمام ازواج مطہرات کے دل کو رکھنے کے واسطے آپ نے اپنا اعتکاف ہی ختم کر دیا. آپ نے اس سال مسجد نبی میں اعتکاف نہیں کیا. یہ تاریخ کا ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ پورے 9 سال آپ نے روزے رکھے اور 9 سال میں 8 سال آپ نے رمضان میں اعتکاف کیا ہے. 1 سال جو آپ کا اعتکاف نہیں ہوا ہے وہ صرف اور صرف اپنے ازواج، اپنے گھر کی خواتین اور اپنے گھر کی مستورات اور اپنی بیویوں کی دلجوئی کی خاطر کیا ہے کہ کہیں ان کے دلوں میں رنجش پیدا نہ ہو جائے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ رنجشیں جب بڑھتی ہیں اور بڑھتی ہیں تو دلوں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا خیال کیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں جہاں بگاڑ ہے وہاں یہ ہے کہ ہم نے دین کے ایک حصے کو لیا ہوا ہے، اپنی بیویوں کے حقوق کو، اپنی بیویوں کے مزاج کو سمجھنا اور مزاج کو سمجھ کر ان کے ساتھ اپنے گھریلو زندگی میں برتاؤ کا لانا اور اپنے انداز کا اختیار کرنا، اس سے اپنے گھر کے ماحول کو جنتی بنانا ہے. اور اگر ہم نے ان کو نگلیکٹ کیا، ہم نے ان کو ہر بات میں اگنور کر دیا، ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، ان کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، ان کی باتوں کو ہم نے نہیں لیا اور ہر بات میں ہم نے جھپٹ دیا، تو یاد رکھیے ہمیں جہنم باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے گھر کو ہی جہنم بنا دیا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآنی پڑھی واشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ برتاؤ کیا جائے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو جنت کا ماحول بنائیں، خوشیوں کا ماحول بنائیں. اور ایک بات سوچنے کی ہے کہ مرد کا جہاں تک معاملہ ہے، مرد ہمیشہ باہر رہتا ہے، بازاروں میں رہتا ہے، دوستوں میں رہتا ہے، بیانوں میں رہتا ہے، جمعہ کے بیانات کو سنتا ہے، ایک دوسرے کے حالات کو دیکھتا اور سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں جو کشادگی آ سکتی ہے، اس کے فکر کی جو بلندی ہو سکتی ہے، اس کے اندر جو مثبت اور پوزیٹو سوچ آ سکتی ہے، ظاہر بات ہے ایک وہ بچی جو آج تک اپنے ماں کے آنچل میں چھپی ہوئی تھی، کل تک وہ اپنے ماں کے گھر کے دروازے کے اندر تھی، اب وہ آپ کے ساتھ آ رہی ہے، ظاہر ہے نہ اس کو اتنے بیانات سننے کا موقع ملا، نہ اتنے حالات کو دیکھنے کا موقع ملا، نہ اتنی چیزوں کے سمجھنے کا موقع ملا، تو ظاہر بات ہے اس کی سوچ ہماری سوچ کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی وسعت ظرفی، دل کی کشادگی، افو درگزر، اس کا تحمل، اس کا صبر، اس کی بہت سی باتوں کو سن کر صبر کر جانا، یہ صفت، یہ کیفیت ہماری طرح ان میں کیسے آ سکتا ہے؟ اگر اپنی طرح ہم میچ کرنا چاہیں گے تو کبھی یہ میچ نہیں ہو سکتا، بلکہ توڑ پیدا ہوگا۔ لہذا اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد گرامی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کی پیدائش اللہ تعالی نے انسان کی پسلی سے عورت کی پیدائش اور عورت کی تخلیق ہوئی ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کے بدن میں جو پسلی ہے وہ ٹیڑھی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے بدن کے اندر کوئی حصہ ٹیڑھا نہ رہے اور کوئی ہڈی ٹیڑھی نہ رہے اور میری پسلی ٹیڑھی نہ رہے اور میں تو اس ٹیڑھی پسلی کو درست کر کے سیدھی کر دوں گا، تو ظاہر بات ہے انسان تو سیدھا ہو سکتا ہے مگر اس کی پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے ایک عجیب حکمت دیکھا ہوگا، پروردگار کی تخلیق کو دیکھیے کہ انسان کا جو دل ہے اللہ اس پورے بدن میں کہیں پر تو دل کو سیٹ کر سکتا تھا، کہیں پر بھی اللہ دل کو سیٹ کر دیتا، دماغ میں سیٹ کر دیتا، مگر اس دل کی جو سیٹنگ کی ہے اللہ تعالی نے، اور اس دل کی حفاظت کے لیے جالی نما جو اللہ نے بلاک بنایا ہے، جالی نما چھوٹا سا جو اللہ نے گھر بنایا ہے وہ پسلی ہے، پسلی کے بازو میں اللہ نے انسان کے دل کو رکھا ہوا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ ہڈیاں، یہ پسلی ٹیڑھی ہونے کے باوجود دل کے بیلنس کو برابر رکھ سکتی ہے۔ پتا چلا ٹیڑھا ہو جانا ہی نقصان کی پہچان نہیں ہے، ٹیڑھا ہونا ہی مذرت کی پہچان نہیں ہے، بلکہ ہڈیاں ٹیڑھی ہونے کے باوجود انسان کے دل کو تھامے ہوئے ہے، انسان پورے بدن کا کام کر رہا ہے اور وہی دل انسان کے پورے بدن کا ریگولیٹر بنا ہوا ہے۔ اس سے اشارہ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں اگرچہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں مگر ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے کے باوجود وہ تمہارے دل کو تھام سکتی ہے، وہ تمہارے دلوں کو رکھ سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جس طرح دل اس ٹیڑھی پسلی سے اپنے آپ کو جوڑے ہوا ہے، اور دل کبھی نہیں کہتا کہ میں ٹیڑھی پسلی سے کیوں جڑوں، میں ہٹ جاؤں، تو دل جس طرح اپنے دل جو ہے اپنے آپ کو ٹیڑھی پسلی سے جوڑ کر فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی طرح عورت کی تخلیق اگر ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے تو اس کے باوجود تم اس سے فائدہ پورے طور پہ اٹھا سکتے ہو۔ اور پیارے نبی نے ایک موقع پر کیا جی فرمایا، یا انجشا لا تکسر القواریر۔ حضرت انجشا ساتھ چل رہے تھے اور کچھ بہترین سا وہ نظم پڑھ رہے تھے، ہدی پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یا انجشا لا تکسر القواریر۔ عورتوں کو آپ نے اس موقع پر کانچ کہا ہے، آپ نے عورت کو پیارے نبی نے اس موقع پر آپ نے کانچ اور شیشہ کہا ہے۔ اشارہ دیکھیے پیارے نبی کا کہ شیشے سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، شیشے سے اگر حسن اور زینت کو بڑھانا چاہتے ہو، شیشے میں اگر اپنی تصویر دیکھنا چاہتے ہو، تو ظاہر ہے شیشے کی حفاظت تو کرنی پڑے گی۔ ایک عام برتن کی حفاظت عام انداز میں ہو سکتی ہے، مگر شیشے کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ انداز بدلنا پڑے گا۔ پیارے نبی کے ہر کلام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے گھر، اپنی معاشرتی زندگی، اپنی ازدواجی زندگی اور اپنے میاں بیوی کی زندگی کو اللہ حسین انداز میں گزارنے کے جو اصول ہمیں شریعت نے دیا ہے، پیارے نبی نے دیا ہے، انہیں اصول کے مطابق ہمیں اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس رمضان کے مبارک موقع اور مبارک لمحات میں آج ہمارے ایک بہت ہی عزیز اور پیارے بچے سہیل، آج ان کا یہاں پہ نکاح بھی ہے، لہذا بھی نکاح ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا مع دوامك اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب کریم رمضان کا قیمتی لمحہ ہے اللہ بہت سے لوگوں کے لیے خوشیوں کا لمحہ ہے دو گھر ان کے احباب کے لیے سب کے لیے خوشیوں کے لمحے ہیں اللہ اس خوشی کے لمحے میں اللہ ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اللہ کسی کے گھر خوشیوں کا دربار سجا ہوا ہو کوئی فقیر اگر پیالہ لے کر آ جائے مولا گھر والا ضرور اسے دے دیتا ہے کہتا ہے کوئی واپس جانے نہ پائے میری خوشی کا موقع ہے اللہ دنیا والے خوشیوں کا لحاظ کرتے ہیں اللہ آپ کے گھر میں پیارے نبی کی سنت پر خوشی کا یہ موقع سجایا گیا اللہ اس خوشی کے موقع پر ہم تمام آنے والے کو مغفرت کی بھی عطا فرما دے ہم تمام کی مغفرت فرما دے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے اللہ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو جان کر ہو بے جانے ہو اللہ تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تو معاف کر دے گا تیرا کرم ہو جائے گا اللہ تو معاف کر دے گا تیری رحمت تیرا رحم ہو جائے گا اللہ تیری رحمت کا واسطہ اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ اللہ تیری قدرت کا واسطہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے اللہ آج کی رات ہمارے لیے آج کی رات ہم تمام کے لیے جنت کی رات نجات کی رات بنا دے اللہ آج کی رات نجات کی رات بنا دے ہزاروں عارفین غوث و ابدال نے کہا 27 کی شب اللہ کے یہاں لیلۃ القدر ہو ہی جاتی ہے اللہ آج آنے والی رات سے پہلے پہلے ہم فقیر تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ وقت شروع ہو اس سے پہلے ہم آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رات کے آنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے نجات عطا فرما دے اللہ تمام امت کو معاف فرما دے ہمارے اقربا کو معاف فرما دے والدین کو معاف فرما دے تمام دوست احباب کو میرے مولا معاف کر دے اللہ جی آپ معاف کر دیں گے ہم تمام کا بھلا ہو جائے گا غریبوں کا بھلا ہو جائے گا فقیروں کا بھلا ہو جائے گا مسکینوں کا بھلا ہو جائے گا اللہ جتنے آئے ہوں تمام کا بھلا ہو جائے گا اے اللہ آپ بھلائی کو پسند کرتے ہیں اللہ بھلائی کو پسند کرتے ہیں بھلائی پسند کرنے والے تیرے بھلائی کا واسطہ ہم تمام کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما لے اے اللہ اے کریم آقا اور رمضان کی ساری خیرات و برکات ہمیں عطا فرما اے اللہ آپ نے خود ہی کہا یہ صدقہ فقیروں کا ہوا کرتا ہے اور اللہ آپ نے خود اپنے بندوں کو محبت سے کہا میرے بندے میں غنی ہوں تو فقیر ہے میں غنی ہوں تو فقیر ہے اللہ تو نے فقیر کہا ہم خوش ہیں اللہ تو نے فقیر کہا ہم تیرے فقیر کہنے پر بہت خوش ہیں اور اللہ جب تو نے فقیر کہا اور تو خود کہتا ہے صدقہ فقیروں کا تو اللہ رمضان کا صدقہ ہمیں دے دیجئے اے اللہ رمضان کا صدقہ دے دیجئے آخری عشرے کا صدقہ دے دیجئے اے اللہ 27 کا صدقہ دے دیجئے پوری امت کے دینے کا فیصلہ فرما دیجئے محروم نہ فرمائیے اے اللہ اس ہونے والے نکاح کو خوب خوب قبول فرما خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے عافیت کا ذریعہ بنا دے عفت کا ذریعہ بنا دے نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا دے یگانگت و الفت کا ذریعہ بنا دے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں اضافے کا ذریعہ بنا دے اے کریم آقا ہر خوشی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ جس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں محبت تھی ایسی ہی محبت عطا فرما جیسے حضرت حوا اور حضرت آدم میں محبت تھی اللہ ایسی محبت عطا فرما کر ان کے گھروں کو میرے مولا جنت کا گہوارہ بنا دے خوشیوں کا گہوارہ بنا دے تمام گھروں کے اندر زوجین میں الفت و محبت ایک دوسرے کا ادب احترام و عظمت عطا فرما جن گھروں میں میرے مولا محبتیں ہیں اس میں اضافہ فرما جن گھروں میں دوریاں ہیں اللہ دوریوں کو ختم فرما کر محبت کے ماحول کو پیدا فرما اے اللہ کریم آقا رمضان کے موقع پر اسی لیے نکاح رکھا گیا کہ معتکف کی دعا ہوگی بھوکے پیاسے لوگوں کی دعائیں ہوگی اللہ زندگیاں بہتر سے بہتر بن جائیں گی اے امیدوں کے پورا کرنے والے ہم تمام کی امیدوں کو پورا فرما کر اے اللہ ہر گھر میں خوشیاں عطا فرما دے بے جوڑوں کو جوڑا عطا فرما دے اے اللہ اور جن کے گھر میں اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دیکھیے خوشی کے موقع پر ملنا ملانا ہوتا ہے اور مسجد میں مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے مل بھی سکتے ہیں. تاہم آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شہر آپ کی مسجد میں دور دراز سے اللہ کے بندے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے ملنے ملانے سے ان کی عبادتوں میں فرق پڑے گا.